الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم سورة بقرة میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک نام دیا گیا ہے امت وسط کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ امت وسط اور وسط کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ عدل سے کیا گیا ہے عدل والی امت تو فرمایا کہ ہم نے تم کو عدل والی امت بنایا اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم تمام امتوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے یہ اجمالاً تو یہاں پر ذکر ہے اور اس کا تفصیلی جو احوال ہیں وہ بخاری شریف میں بھی ہیں مسند احمد وغیرہ کتابوں میں یہ منقول ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن صفیں لگیں گی ساری امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی یوم یقوم الناس لرب العالمین سب کے سب کھڑے ہوئے ہوں گے تو گزشتہ امتیں انکار کر دیں گی انبیاء علیہم السلام گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے آپ کی ہر امت کا نبی گواہی دے گا میں نے آپ کی تعلیمات کو آپ کے پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچا دیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر تو نازل ہوا ہے آپ کو کیا سناؤ فرمایا نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی سنوں تو فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تو حضور نے فرمایا بس 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 روک دیا اور جب فرماتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر جب دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے رو رہے تھے یہی والی آیت سن کر کہ وہ کیا منظر ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ کو کھڑا کیا جائے گا وہ کہے گا میں نے ہر نبی یہ گواہی دے گا میں نے آپ کا پیغام اس امت تک پہنچایا اپنی امت تک اور پھر ان تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا یہ اعزاز ہے یہ سعادت ہے بہت بڑی جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے گی تو وہ امتیں تو مکر جائیں گی کہ نہیں انہوں نے تو ہم تک پیغام نہیں پہنچایا ہم تو نہیں جانتے یہ روایات میں آتا ہے انکار کر دیں گے اس وقت یہ امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور گواہی دے گی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء نے آپ کا پیغام ان امتوں تک پہنچایا تھا اس پر وہ کہیں گے تم لوگ کہاں موجود تھے تم موجود کہاں تھے تم تو سب سے بعد میں آئے گواہی دینے کے لیے تو موجودگی ضروری ہے اور تم تو ہمارے بعد میں آئے، تم کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ یہ کہے گی کہ اے اللہ، ہمیں ایک مخبر صادق نے خبر دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور وہ خبر دینے والے ایسے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ان کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. جو چیز خود ہماری آنکھوں نے دیکھی ہو وہ غلط ہو سکتی ہے، ان کا خبر دیا ہوا، ان کی خبر، وہ غلط نہیں ہو سکتی، ہمیں انہوں نے خبر دی ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ان انبیاء نے آپ کا پیغام آپ تک پہنچا، اپنی امتوں تک پہنچایا. اس پر اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے، ہاں اے اللہ میری امت صحیح کہتی ہے، میں نے ان کو خبر دی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں تک آپ کا پیغام پہنچایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ایسی اعتدال والی، ایسی بہترین امت تم کو بنایا کہ تم موجود نہیں بھی تھے تب بھی تم گواہی دو گے امتوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے سچا ہونے پر تمہارے رسول گواہی دیں گے، ہاں میری امت سچ بول رہی ہے، اللہ نے ایسی امت ہم کو بنایا ہے. تو اس امت کا نام امت وسط، اعتدال والی امت رکھا گیا، اور ہر چیز میں ہم کو اعتدال سکھایا گیا. بعض لوگ، وہ پچھلی امتوں نے، ان میں بعض لوگ ایسے گزرے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو مانا نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیا. بہت سارے انبیاء، ایک دن میں 70 انبیاء بھی شہید کیے گئے. اور بہت سے لوگ ایسے گزرے، انہوں نے یوں کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں تک بڑھا دیا. وہ کہاں معاملہ تھا کہ قتل کر دیا مانا نہیں، اور کہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنایا، سر پہ بٹھایا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت النصار المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی، یہ تضاد ہے، کسی نے قتل کیا، کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور ایسے ہی آج کل بھی ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے پیروکار وغیرہ، لاہوری گروپ وغیرہ، یہ ختم نبوت کا انکار کر دیا، سرے سے کافر ہو گئے. ختم نبوت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا کافر ہے. یہاں تک کہ اگر وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تب بھی کافر ہے، گمراہ نہیں ہے. تو بعض لوگ تو ایسے اس طرف گئے ہیں، اور بعض لوگ اس طرف گئے کہ عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بھی ہے، حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بھی ہے. بعض لوگ اس طرف گئے. یہ دونوں باتیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں. اور اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تقلید، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، یہ ہے راہ اعتدال. بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی پیروی اور اتباع مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل, جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ان کی اتباع مت کرو. واضلوا كثيرا, نہ صرف یہ کہ گمراہ ہوئے, خود بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. اور آگے جو الفاظ ہیں وہ اصل ہیں, وضلوا عن سواء السبيل, اعتدال سے ہٹنے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ صراط مستقیم سے, سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. معلوم ہوا حضور کی اتباع راہ اعتدال ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, چار جگہ حضور کا نام آیا ہے, ایک جگہ محمد کے لفظ کے ساتھ, ایک جگہ احمد کے لفظ کے ساتھ, ان میں سے ایک مقام یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں, ان کے اندر ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا چیز منتقل ہوئی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار پر سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. ہر ہر صحابی کے اندر یہ ادا اللہ نے نقل فرمائی ہے کہ کفار پہ وہ سخت, اور آپ جب مسلمانوں سے معاملہ ہو تو رحم دل ہیں آپس میں. یہ جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ لائے نا کہ حضور کے ساتھ رہنے سے ان میں جو چیز منتقل ہوئی, پہلی چیز یہ ہے کہ کفار پر سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے کہ سختی اور نرمی دو چیزیں ذکر کی گئیں, اور دونوں کو رحم نرمی سے مشتق ہے. اور آپ وہ سختی کا لفظ تو صاف الفاظ میں بیان کیا گیا اشداء علی الکفار, اور دوسرے رحماء بینہم, یہ نرمی ہے. رحم کب کرتا ہے آدمی؟ جب اس کے دل میں نرمی ہو جائے, اس کا دل نرم ہو جائے. ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا گیا, اور اس انداز سے ذکر کیا گیا کہ کفار پر سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. جہاں پر سختی استعمال کرنی چاہیے وہاں سختی استعمال کرتے ہیں, جہاں نرمی کا موقع آتا ہے وہاں نرم ہو جاتے ہیں. رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی, فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی, بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی, شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی, جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ, جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. یہ چیز ہے اعتدال. سب سے پہلا وصف جو حضور کی صحبت سے منتقل ہوا ہے صحابہ میں, جو پہلا وصف یہی بیان کیا ہے اعتدال. پھر آگے عبادت کا حال بیان کیا گیا, تراہم رکعاً سجداً, تم ان کو دیکھو گے کہ کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں, کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں. یہ عبادت کا حال ہے. یبتغون فضل, یہ آگے اخلاص بیان کیا گیا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ سب کچھ وہ اپنے جذبات سے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اخلاص بھی ہے. یہ چیزیں حضور کے ساتھ رہنے سے منتقل ہوئیں. اعتدال کو بیان کی. معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی کرنا, یہ اصل اعتدال کا راستہ ہے. بیٹے کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, میت آپ کی گود میں ہے اور آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, انا اور یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر ہیں, انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم, بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا, ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمگین ہیں, تمہاری جدائی پر ہم غمگین ہیں. یہ الفاظ آپ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اصل جو معیار ہے وہ حضور کی ذات گرامی. اگر آپ روئے ہیں, اب اگر کوئی روتا ہے اپنے باپ کی جدائی پر, اپنی ماں کی جدائی کا, یہ غلط نہیں کرتا. کمال درجہ عبدیت کا تو حضور کو حاصل تھا, آپ بھی روئے ہیں. لہذا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی کو رونا آتا ہے رو لیا کرے, رونے کو ضبط نہ کرے, روکے نہیں. حضور روئے ہیں, یہ کمال عبدیت, اس آپ سے بڑھ کر بندگی کا درجہ کس کو حاصل ہوگا؟ آپ نے رو کر یہ دکھا دیا کہ اگر کوئی روتا ہے اپنے کسی عزیز کی جدائی پر, کچھ آنسو ٹپکا لیتا ہے. ہاں یہ ضرور فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ, یہ نہ کرو, اس سے منع فرمایا ہے. اپنے گال نوچ رہے ہیں, تھپیڑے مار رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, اور وشق الجیوب گریبان چاک کر رہے ہیں, ودعا بدعو الجاہلیہ جاہلیت کی باتیں کریں, جاہلیت کے بول بولے. ارے ہم ہی ملے تھے اس مصیبت کے لیے اللہ کو, ہمارے ہی گھر ملا تھا کہ ہمارا باپ اللہ نے چھین لیا, وغیرہ وغیرہ, یہ نہ کرے. اس نے بھی اعتدال سکھایا ہے. رو کر دکھایا کہ ایسا کر لو, یہ نہ کرو, دونوں چیزیں بتائیں. اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی خوشی کی خبر ہو تو بھی اپنے خیر خواہوں کو بتاؤ, جو خیر خواہ ہیں, جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں, ان کو بتائیے, اپنی حد تک نہ رکھیں, اس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. اور اگر کوئی غم کی خبر ملے وہ بھی بتائیں اپنے خیر خواہوں کو, وہ دعا کریں گے آپ کے لیے, وہ بھی اس سے غم بھی ہلکا ہوگا اور وہ دعا بھی کریں گے. یہ اعتدال کا راستہ. حدیث میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرهما, یہ اعتدال کا راستہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا, صحابہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کو کرنے کے دو راستے بتائے گئے ہوں, کہ یہ بھی راستہ ہے, آپ چاہیں یہ راستہ اختیار کر لیں, آپ چاہیں یہ راستہ اختیار کر لیں. اور ایک راستہ مشکل تھا اور ایک آسان تھا. حضور نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, آپ نے ہمیشہ آسان راستے کو اختیار فرمایا. یہاں سے یہ تعلیم مل گئی, کسی کام کو کرنے کے دو طریقے ہوں, دو راستے ہوں, کوئی بھی کام ہو, البتہ جائز کام ہو, اور اس کے ہم مشکل راستے کو اختیار کریں, یہ راہ اعتدال سے ہٹنا ہے, آسان راستے کو اختیار کرنا چاہیے. حضور کی اتباع اصل ہے. وَضَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ, صراط مستقیم, یا جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ کہا جائے یا اتباع سنت کہا جائے. ایک صحابی کو آپ نے نصیحت فرمائی, وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے, رات کو نوافل پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, ان لعینک علیک حقا, ان لزوجک علیک حقا, ان لاہلک علیک حقا. ارے کیا کر رہے ہو، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے، ان کو نیند فراہم کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات کو کھڑے ہو کے نوافل ساری رات اس میں گزارتے ہو، ایسا نہ کرو، منع فرمایا. یہ ہے اعتدال کا راستہ. ایک روایت میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشراق کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ کبھی ایسے پابندی سے پڑھتے تھے، ایسی پابندی سے پڑھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آئندہ کبھی زندگی بھر چھوڑیں گے ہی نہیں اس کو. اور اسی اشراق کی نماز کو کبھی موقوف فرماتے تھے، ایسا موقوف فرماتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آئندہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں اشراق کی نماز. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ کہیں میری امت اس کو فرض نہ سمجھ لے کہ بھائی حضور نے ہمیشہ پڑھی ہے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب سفر ہو، سفر کا موقع ہے، کوئی ایسا موقع ہے کہ اس میں وقت کی کمی ہے، لیکن ہم پڑھنا ہے نہیں، حضور نے پڑھی تھی کبھی چھوڑی نہیں، ہم تو پڑھیں گے. نہیں کیا ایسا. آپ پڑھتے تھے تو ایسا پڑھتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. اور آپ جب آپ موقوف فرماتے تھے، ملتوی فرماتے تھے، ایسا کہ کبھی پڑھیں گے ہی نہیں. یہ اسی لیے تھا کہ امت کو، کہیں امت اس کو فرض نہ سمجھ لے. یہ ہے اعتدال کی تعلیم. مطلب یہ ہوا امت کو یہ تعلیم دینی تھی، اے میری امت کے لوگوں، اشراق کی نماز پڑھو، لیکن اگر کبھی مجبوری ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو، ملتوی بھی کر سکتے ہو. چھوڑنا تو ٹھیک ہے لفظ نہیں ہے، منع فرمایا ہمارے بزرگوں نے، ملتوی کا لفظ کہنا چاہیے یا موقوف کا لفظ کہنا چاہیے. موقوف کر سکتے ہو، ملتوی کر سکتے ہو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام زندگی آپ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑے ہوئے کھڑے ہوں، بس ساری رات کھڑے رہیں سوائے تھوڑی سی رات کے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، بس قرآن پڑھتے رہیے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے. آپ ہمیشہ تہجد کی پر مداومت فرمائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لیکن حج کے موقع پر مزدلفہ میں آپ نے تہجد ادا نہیں فرمائی. جس عبادت کی آپ نے ہمیشہ پابندی کی ہو، مزدلفہ تو بہت بڑی رات ہے. حضور فرماتے ہیں عرفات میں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، اللہ نے میری امت کو بخش دیا، لیکن فرمایا آپ کی امت کے ظالم کو نہیں، ظالم کے علاوہ پوری امت کی بخشش ہے. جو آپ کی امت میں ظالم ہے ان کی بخشش نہیں ہوئی. اور مزدلفہ میں آ کر میں نے دعائیں مانگی، اللہ نے میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دیا. یہ مزدلفہ وہ جگہ ہے، اتنی اہم جگہ پر آپ نے تہجد نہیں پڑھی اس دن، اس رات کو. امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالنا، کبھی مجبوری ہو جائے تو بے شک تہجد موقوف کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں. یہ ہے رائے اعتدال. اور ایک روایت میں فرمایا، کیا پیاری روایت ہے، اللہ اکبر، فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. کیا پیاری روایت ہے، قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اگر یہ تعلیمات نہ ہوتی تو شاید ہم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. فرمایا اے میری امت کے لوگوں، جس طرح تم آج کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہو، رمضان آتا ہے تم روزہ رکھ لیتے ہو، رمضان کی راتیں آتی ہیں تم تراویح پڑھتے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے، 20 رکعتیں ہیں، 40 سجدے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے تراویح کا سہم ہے، یہ الفاظ ہیں فضائل رمضان میں، تراویح کا سہم، یعنی ایک وہ اب تراویح پڑھنی ہے. روزہ رکھتے ہو تم، حج کرتے ہو، عمرے کا سفر کرتے ہو، یہ معمولی چیز تھوڑی ہے. لیکن حضور نے فرمایا اگر تم بیمار ہو جاؤ اور ڈاکٹر یہ کہے، معالج کہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، تو یاد رکھو تم جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کو جیسے تمہاری کھڑے ہو کر نماز محبوب تھی، ویسے ہی یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی ویسے ہی محبوب ہے. تم گھبراؤ نہیں. کبھی کوئی بیٹھ کے پہلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا تھا، رمضان کے روزے رکھ لیتا تھا، تراویح پڑھ لیتا تھا، اب بیٹھ کے پڑھ نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، فدیہ دے رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں فدیہ دے رہا ہوں، اوہ پتہ نہیں میری عبادت ہوئی نہیں، کمی رہ گئی، روزہ تو ہو نہیں رہا. حضور نے فرمایا جیسے تمہارا روزہ اللہ کو محبوب تھا، ویسے ہی تمہارا فدیہ محبوب ہے. تم کیوں گھبراتے ہو؟ جیسے تمہارے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اللہ کو محبوب تھا، ویسے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ بھی وہی محبوبیت مل رہی ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ ان اللہ یحب ان تختا رخص، اللہ محبت رکھتے ہیں جس طرح ان کی رخصت، ان کی دی ہوئی رخصتوں پر تم عمل کرو، ویسے ہی رخصتوں پر بھی ویسے ہی محبت ملتی ہے. کما یحب ان تختا عزائم، جیسے تم عزیمت پر عمل کرتے ہو ویسے رخصت پر بھی اللہ تعالی کو کی محبت تمہیں حاصل ہو جاتی ہے، محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے. اس سے مت گھبراؤ کہ کوئی عبادت میں کمی رہ گئی، پہلے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اب بیٹھ کے پڑھنی پڑ رہی ہے، تو کچھ کمی رہ گئی. کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، تو ہم سوچتے ہیں. یہ اس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا تم بھی یہ سمجھنا چھوڑ دو. اور یہ فرمایا، یہ سب اعتدال کی تعلیم ہے. یہ فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، یہ لف و نشر غیر مرتب ہے. فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ کوئی عبادت نہ کر سکے یا مسافر ہونے کی وجہ سے کوئی حکم ادا نہ کر سکے، کتب لہ ما کان یعمل مقیما صحیحا، اس کے لیے وہی لکھا جاتا ہے، وہی لکھا جاتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا. اب سفر کی درپیش ہو گیا، وہ کوئی عمل نہیں کر سکا، اللہ کے ہاں پھر بھی لکھا جائے گا. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے کمی کی، کسی عمل میں کمی کر لی، مثلا تلاوت کرتا تھا، اب سفر کا موقع ہے، پاؤ پارا پڑھ لیا، پہلے ایک پارا پڑھتا تھا، اللہ کے ہاں ثواب ایک پارے کا لکھا جائے گا کیونکہ سفر کی وجہ سے اس نے مجبوری تھی ایسا کر لیا. اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھتا تھا، سفر میں 2 رکعت پڑھ لی، یا پڑھ ہی نہیں سکا سفر کی مجبوری سے، اللہ کے ہاں بغیر پڑھے ہی لکھا جائے گا. کتب لہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، صاف الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کتب لہ ما کان یعمل مقیما صحیحا، مقیم ہونے کی حالت میں اور صحیح صحت مند ہونے کی حالت میں جو وہ اعمال کیا کرتا تھا، اب بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا، وہی لکھا جائے گا. تم تو گھبرانے کی کیا بات ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ یہ ہے اعتدال کی تعلیم. اور یہ فرمایا کہ تمہارا اگر رات کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے، تو تم اگر اگلے دن ظہر سے پہلے ادا کر لو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے رات کو پڑھا. ایک شخص سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے رات کو، یہ پڑھنا اچھی بات ہے، بہت قبر کے عذاب سے حفاظت کا سبب ہے جو رات کو یہ پڑھ لے سورہ ملک. رات کو وظائف پڑھ کے سوتا تھا، مثلا آیت الکرسی پڑھ کے سوتا تھا، یہ وظائف میں سے ہے رات کے. اب یہ پڑھ نہیں سکا، نیند آ گئی. اب نیند ایسی چیز ہے کہ غیر اختیاری چیز ہے، آ گئی نیند، لیٹا اور سو گیا، تھکا ہوا تھا، حضور نے فرمایا اگلے دن اگر زور سے پہلے پہلے پڑھ لیا ان وظائف کو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ رات کو پڑھا ہو. تو آپ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بہت سے معمولات چھوٹ جاتے ہیں, بہت سے وظائف چھوٹ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وکذلک تخرجون. یہ آیتیں تم پڑھ لو, اگر دن کے وظائف چھوٹ گئے تو یہ معمولات اور جتنی سنتیں وغیرہ جو چیزیں چھوٹ گئیں جو کرنی چاہیے تھیں ان آیات سے اس کی تلافی ہو جائے گی. رات کے کچھ وظائف معمولات چھوٹ گئے تو ان آیات سے تم صبح پڑھ لو, رات کے معمولات کی تلافی ہو جائے گی, وظائف کی تلافی ہو جائے گی. اپنے اوپر بوجھ نہ لو, معتدل رہو, یہ اعتدال کی تعلیم ہے. تو آج اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی افراد کا شکار ہے, کوئی تفرید کا. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا آگے بڑھایا کہ عالم الغیب, اور کسی نے حاضر و ناظر, اور کسی نے ایسا گھٹایا کہ میں خاتم النبیین نہیں مانتا, آخری نبی نہیں مانتا, اور کسی نے ایسا گھٹایا. کوئی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے, حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی حضور کی تخفیف ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک طبقہ وہ بھی ہے حدیث کا انکار کرنا, منکر حدیث, یہ طبقہ اس کو منکر حدیث کہا جاتا ہے, یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخفیف ہے. کیونکہ حدیث کس کا کلام ہے, حدیث کس کی باتیں ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو ایک طبقہ وہ ہے. یہ سب افراط و تفریط ہیں, اعتدال سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. یا یہ کہ رمضان شریف آئے اور روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, وہ کہتے ہیں پھر بھی میں تو روزہ رکھوں گا, میں تو پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. نہیں بھائی, نہیں, ایسا نہیں. یہ چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت وسط کہا ہی اسی وجہ سے, ہم اعتدال والی امت ہیں. اگر ہم اعتدال پہ نہیں رہیں گے تو یہ لقب صحیح نہ ہوگا. پھر اس لقب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اعتدال کو اپنائیں. یا وہ والدین بیمار ہیں, تیمارداری والا کوئی نہیں ہے, سامان سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے, اور اولاد یا کوئی بیٹا ہو مسجد میں آ کے وظائف پڑھنے لگے, نوافل کی نیت باندھ لے, لمبے لمبے نوافل پڑھے, ضرورت کا کیا چیز ہے. اسی لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے, اپنی خواہش پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر جیسے معرکے میں جبکہ افرادی قوت کی ضرورت بھی تھی, حضور نے ان کو روک دیا, وہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری میں لگے رہے, بدر میں نہیں گئے, سبق دیا ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے اس پر, اس کو دیکھو, اپنی خواہش نہ دیکھو. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ, ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. حضور نے ان کو نہیں دیکھا, نہ انہوں نے حضور کو دیکھا, اور حضور کے دور میں ایمان لے آئے, حضور کے دور میں ایمان لے آئے. اب کون ہوگا جو حضور کا دور بھی پائے, جا بھی سکتے تھے, لیکن ان کی والدہ بیمار تھیں. آپ نے فرمایا اے اویس وہیں رہو, اپنی والدہ کے پاس رہو, میرے پاس مت آنا. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. وقت کا تقاضا اور خواہش کیا تھی کہ میں حضور کے پاس جاؤں, حضور کا اپنی آنکھوں سے دیدار کروں, حضور کا چہرہ کیسا ہے, داڑھی کیسی, آنکھیں کیسی, ہونٹ کیسے, میں دیکھوں تو صحیح. کیا ان کے دل میں جذبات امڑ رہے ہوں گے, حضور نے فرمایا اویس اپنی والدہ کی تیمارداری کرو، انہوں نے بھی ایسی اتباع کی کہ حضور کے فرمان پر قربان ہو گئے، اپنی والدہ کی تیمارداری میں لگے رہے، حضور کے پاس نہیں آئے، اللہ نے یہ مقام دیا۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر ایک زمانہ آئے گا اویس یہاں آئیں گے، تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ اللہ نے یہ مقام دیا۔ کیا اعتدال ہے ہماری شریعت کا، اگر وہ نہ وہاں آ جاتے، ان کی والدہ کی تیمارداری والا کوئی نہیں تھا، کیا ہوتا ان کی والدہ کا؟ یہ اعتدال ہے۔ پھر اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ حضرت وہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، حضرت عمر نے ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرائی، حضرت علی نے اپنی مغفرت کی ان سے دعا کرائی، دو بڑے بڑے حضور کے جانثاروں نے اپنی مغفرت کی ان سے دعا کرائی کہ حضور نے فرمایا تھا آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ انی لاجدو نفس الرحمن من قبل الیمن، ایک مرتبہ اس سمت سے، یمن کی سمت سے حضور کا گزرنا ہوا تو حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے جن کا ترجمہ کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، گفت پیغمبر کے بردست سبا از یمن می آیا دم بوئے خدا، اللہ مجھے ہوا کے دوش پر، سبا کے دوش پر مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جو حضور کے دیدار میں تڑپتا ہوا، اس کی تمنا میں تڑپتا ہوا دل تھا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا، حضور نے فرمایا مجھے وہاں سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ مقام تھا حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا۔ یہ ہے وقت کے تقاضے پر چلنے کا نام دین ہے، اپنی خواہش پر عمل کرنے کا۔ یہ کتنی بڑی خواہش تھی حضرت اویس قرنی کی، کوئی بری خواہش تھی؟ الاعیاذ باللہ، حضور کا دیدار کرنا، حضور کے پاس حاضر ہونا، صحابیت کا شرف حاصل ہو جاتا، لیکن اپنی خواہش کو قربان کیا حضور کے فرمان پر۔ حضور کے چچا کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اسلام لے آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، اے وحشی میرے سامنے مت آنا، میرے سامنے مت، یہ ان کے لیے، انہی کے لیے بہتری تھی اس میں، تم یاد آؤ، تم میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے کہ یہ میرے چچا کا قاتل ہے، یہ شخص میرے چچا کا، یہاں یہ خیال آیا تمہارا فیض رک جائے گا، باطنی فیض، نبوت کا جو فیض پہنچ رہا ہے وہ رک جائے گا اس شکایت کے پیدا ہونے سے، تم دور رہو۔ بس دور رہتے ہوئے ان کو دور رہتے ہوئے وہ صحابی ہو گئے، سب کچھ ان کو مل گیا، انہوں نے بھی ایسی اتباع کی، اپنی خواہش کو قربان کر دیا حضور کے فرمان پر، نہیں آئے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دوری پسند ان کو ہے دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں۔ اس واقعے کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے اپنے شعر میں، حضرت کے مربی اول تھے، انہوں نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے، میری دوری پسند ان کو ہے دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں، اب تو حضوری یعنی حاضر ہونے سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں دور رہوں، کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، اُرید وصالہ ویرید ہجری فأترك ما أريد لما يريد، ایک عربی شاعر نے یہ کہا ہے کہ وہ میرا، میں ان کا سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے دوری کو پسند کرتے ہیں، تو میں اپنی خواہش کو ان کی خواہش پہ قربان کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل، اور یہ اعتدال حاصل ہوتا ہے، قرآن میں فرمایا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، یہ اعتدال بیان فرمایا حضور کی معیت کی وجہ سے۔ اب بس فرق یہ ہے ہمیں اعتدال حاصل ہوگا حضور کے سچے غلاموں کی برکت، بس یہ فرق ہے، صحابہ کا کام بنا حضور کی صحبت سے، ہمارا کام بنے گا حضور کے سچے غلاموں کی اتباع سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔